اچھا آگے سبق دیکھیے بھائی، پہلے متن دیکھ لیجئے. وموضوعه المعلوم التصوري والتصديقي من حيث أنه يوصل إلى مطلوب تصوري فيسمى معرفا أو تصديقي فيسمى حجة. اچھا بھائی، آج علم منطق کا موضوع مصنف ذکر کر رہے ہیں بھائی. کہتے ہیں وہ موضوع ہو، اور علم منطق کا موضوع جو ہے، اچھا بھائی پہلے سمجھ لیں اس بات کو. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں موضوع کسے کہتے ہیں. موضوع وہ چیز جس کے بارے میں کسی علم میں بحث کی جائے وہ اس علم کا موضوع کہلاتا ہے. جس چیز کے بارے میں کسی علم میں بحث کی جائے وہ اس علم کا موضوع کہلاتا ہے. جیسے علم قراءت بھائی، علم قراءت میں قرآن کے الفاظ کے بارے میں بحث کی جاتی ہے کہ کس لفظ کو کیسے ادا کرنا ہے، کس لفظ کو پر پڑھنا ہے، کس لفظ کو باریک پڑھنا ہے، کہاں پر مد پڑھنا ہے، کہاں مد نہیں پڑھنا اور کتنا مد پڑھنا ہے. تو قرآن کے الفاظ کی بحث ہوتی ہے علم قراءت میں. تو علم قراءت کا موضوع کیا ہوا؟ قرآن کے الفاظ. اور اسی طرح علم نحو ہے، علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے بھائی. تو اس علم نحو میں عربی زبان کے الفاظ جو کلمہ اور کلام ہیں ان کے بارے میں بحث ہوتی ہے کہ کہاں پر رفع پڑھنا ہے، کہاں نصب پڑھنا ہے، کہاں جر پڑھنا ہے، کیسے الفاظ کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا ہے. تو یہ ساری بحث کس میں ہوتی ہے؟ علم نحو میں. تو علم نحو کا موضوع کیا ہوا؟ کلمہ اور کلام. اسی طرح علم حدیث ہے، علم حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات وغیرہ کی بحث ہوتی ہے. تو علم حدیث کا موضوع کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات. بھائی تقریرات تفصیل آپ کے چل کر آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اسی طرح علم طب ہے، ڈاکٹری کا علم. ڈاکٹری کا موضوع کیا ہے؟ کس چیز کے بارے میں بحث کرتا ہے؟ انسانی بدن کے بارے میں، کہ کن چیزوں سے انسانی بدن کو فائدہ ہوتا ہے، کن چیزوں سے نقصان ہوتا ہے، کوئی بیمار ہو جائے اس کا کیسے علاج کیا جائے گا وغیرہ بھائی. تو ڈاکٹری یعنی علم طب کا موضوع کیا ہے؟ انسانی بدن ہے بھائی. تو بات سمجھ میں آ گئی. تو کسی علم کا موضوع کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کے بارے میں اس علم میں بحث کی جائے بھائی، بحث کی جائے. تو یہاں پر بھی اب ذکر کر رہے ہیں کہ علم منطق کا موضوع کیا ہے، کس چیز کے بارے میں اس میں بحث ہوگی. تو آپ کو بتلائیں گے بھائی کہ منطق کا موضوع وہ معلوم تصورات اور معلوم تصدیقات ہیں بھائی. یہ معلوم تصورات اور معلوم تصدیقات ہمیں کہاں تک پہنچاتے ہیں؟ مجہول تصورات اور مجہول تصدیقات تک بھائی. تو دو یا تین زیادہ معلوم تصور آپ نے ملائے، انہوں نے آپ کو کہاں تک پہنچایا؟ مجہول تصور تک بھائی. اور اسی طرح دو یا زیادہ معلوم تصدیقات آپ نے ملائی تو انہوں نے آپ کو کہاں تک پہنچایا؟ مجہول تصدیق تک پہنچایا بھائی. تو علم منطق کا موضوع یہ معلوم تصورات اور معلوم تصدیقات ہیں، لیکن مطلقاً نہیں، بلکہ اس حیثیت سے کہ یہ ہمیں مجہول تک پہنچاتے ہیں. اس حیثیت سے کہ یہ ہمیں مجہول تک پہنچانے والے ہوں. تو آسان لفظوں میں یوں کہو، علم منطق کا موضوع ہر معلوم تصور نہیں ہے. جتنے تصورات آپ کو معلوم ہیں وہ سارے علم منطق کا موضوع نہیں. اسی طرح جتنی تصدیقات آپ کو معلوم ہیں وہ سارے علم منطق کا موضوع نہیں. صرف وہ تصورات، وہ معلوم تصورات جو ہمیں مجہول تک پہنچائیں. اسی طرح صرف وہ معلوم تصدیقات جو ہمیں کہاں تک پہنچائیں، مجهول تصدیقات تک پہنچائیں، وہ والی علم منطق کا موضوع ہیں، باقی معلوم تصدیقات اور معلوم تصورات منطق کا موضوع نہیں. بھئی تصورات آپ کو کتنے ہی معلوم ہیں، ہزاروں لاکھوں، اور اسی طرح تصدیقات بھی آپ کو ہزاروں لاکھوں معلوم ہوں گی، لیکن ہر معلوم تصدیق منطق کا موضوع نہیں، بلکہ صرف وہ معلوم تصدیق جو ہمیں کہاں تک پہنچائے، مجهول تصدیق تک، وہ علم منطق کا موضوع ہے. اسی طرح وہ صرف وہ معلوم تصورات منطق کا موضوع ہیں جو کہاں تک پہنچائیں، مجهول تصور تک پہنچائیں. تو علم منطق میں معلوم تصورات اور معلوم تصدیقات کے بارے میں بحث ہوتی ہے، لیکن اس حیثیت سے کہ وہ ہمیں کہاں تک پہنچانے والے ہوں، مجهول تصور اور مجهول تصدیق تک. بھائی تو علم منطق کا موضوع کیا ہے؟ معلوم تصورات اور معلوم تصدیقات، اس حیثیت سے کہ یہ ہمیں کہاں پہنچانے والے ہوں، مجهول تصور اور مجهول تصدیق تک. تو اس میں ہر معلوم تصور کی بحث نہیں ہوگی، ہر معلوم تصدیق کی بحث نہیں ہوگی، بلکہ اس تصدیق کی جو ہمیں کہاں پہنچا رہی ہو، مجهول تصور یا مجهول تصدیق تک. تو صرف وہ والی معلوم چیز کی بحث ہوگی، چاہے وہ تصور ہو چاہے تصدیق ہو. اور پھر آپ کو میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ دو یا زیادہ معلوم تصوروں کو آپ ملاتے ہیں تو وہ ہمیں کہاں تک پہنچاتے ہیں، مجهول تصور تک. اور اسی طرح دو یا زیادہ معلوم تصدیقات کو آپ ملاتے ہیں تو وہ ہمیں کہاں پہنچاتی ہیں، مجهول تصدیق تک. تو یہ جو دو یا زیادہ معلوم تصور تھے جن کو آپ نے جوڑا اور انہوں نے کہاں پہنچایا، مجهول. تو یہ دو یا تین معلوم تصور جن کو آپ نے ترتیب دیا اور جوڑا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کا میں نے آپ کو نام بتلایا تھا، انہیں کیا کہتے ہیں؟ معرف اور تعریف. بھائی معرف اور تعریف کہتے ہیں بھائی. اور جو مجهول حاصل ہوا، مجهول تصور، اسے کیا کہتے ہیں؟ معرف کہتے ہیں. معرف جس کی پہچان کروائی گئی، اور معرف کا کیا معنی؟ پہچان کروانے والا. تو یہ جو دو یا تین معلوم تصور جن کو آپ نے ترتیب دیا، یہ معرف ہیں، اور اسی کا انہی کا نام کیا ہے؟ تعریف ہے. معرف کا کیا معنی؟ پہچان کروانے والا. اور تعریف پہچان کروانا، کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ہمیں پہچان کروا رہے ہیں. اور جس کی پہچان کروائی اس کو کیا کہیں گے؟ معرف کہیں گے بھائی. اور یہ تو یہ پہلے ہی بتا چکے کہ معرف اور معرف دونوں کلیات ہوں گے. کلیات جو ہیں وہ کلیات تک پہنچاتی ہیں، یعنی کلیات کاسب بھی ہوتی ہیں اور مقتصب بھی، لیکن جزیات ایک جزی کے لیے دوسری جزی کا علم نہیں ہو سکتا. تو جزیات نہ کاسب ہیں اور نہ مقتصب. بھائی مقتصب. اور اسی طرح دو یا زیادہ معلوم تصدیقوں کو ملایا اور انہوں نے آپ کو کہاں تک پہنچایا، مجهول تصدیق تک پہنچایا. تو یہ جو معلوم تصدیقات ہیں ان کا کیا نام تھا؟ دلیل اور حجت. بھائی دلیل اور حجت. اور جس مجهول تصدیق تک پہنچایا اس کو کیا کہتے ہیں؟ نتیجہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نتیجہ کہتے ہیں. بھائی دیکھیے یہی بیان کر رہے ہیں متن کے اندر، کہتے ہیں وہ موضوع ہو، اور علم منطق کا موضوع جو ہے المعلوم التصوری، معلوم تصوری ہے، والتصدیقی، اور کیا ہے؟ معلوم تصدیقی ہے. تصوری کا معنی ہے تصور والا، وہ معلوم جو تصور والا ہے، یعنی معلوم تصور کیا مراد ہے؟ وہ تصور جو معلوم ہے، معلوم ہے. اور معلوم تصدیقی کا کیا معنی؟ لاہوری کا کیا معنی ہوتا ہے؟ والا. تو تصوری کا کیا معنی ہوا؟ تصور والا. تصدیقی کا کیا معنی ہوا؟ تصدیق والا. تو ہماری جتنی معلومات ہیں آپ پڑھ چکے، وہ دو قسم کی ہیں، یا وہ کیا ہوگا؟ تصور، یا کیا ہوگا؟ تصدیق. تو ہمارا جو بھی معلوم ہے وہ یا تصور والا ہوگا معلوم، یا تصدیق والا ہوگا. بھائی بات سمجھ میں آگئی؟ تو یہی ذکر کر رہے ہیں، المعلوم التصوری و تصدیقی، کہ علم منطق کا موضوع وہ معلوم تصوری ہے اور معلوم تصدیقی ہے، لیکن مطلقا نہیں، من حیث، اس حیثیت سے کہ انہو یوصل الی مطلوب تصوری، کہ وہ ہمیں پہنچاتا ہے، اوصل یوصل کے معنی پہنچانا، اس حیثیت سے کہ وہ ہمیں پہنچاتا ہے، اس حیثیت سے کہ وہ پہنچاتا ہے الی مطلوب تصوری، مطلوب تصوری تک، آگے آ رہا ہے او تصدیقی، یا مطلوب تصدیقی تک پہنچاتا ہے. بھائی منطق کا موضوع کیا بیان کیا انہوں نے متن میں؟ منطق کا موضوع کیا ہے؟ معلوم ہے، معلوم چیز، چاہے وہ تصور والی ہو چاہے تصدیق والی ہو، اور اس حیثیت سے کہ وہ ہمیں کہاں تک پہنچاتی ہے؟ مجھول تک. مجھول کے بجائے انہوں نے کہہ دیا مطلوب، وہ جس کو، جس کا جو ہمارا مقصود ہے، جس تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں، وہ کیا ہوا؟ مطلوب. اور وہ مطلوب بھی تصور بھی ہو سکتا ہے اور تصدیق، اسی لیے اس کے آگے بھی کہا مطلوبین تصوریین، وہ مطلوب جو تصور والا ہو، او تصدیقیین، یا وہ مطلوب جو کیا ہو؟ تصدیق والا ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ دو یا تین معلوم تصوروں کو ملاتے ہیں، کیونکہ آپ کہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ ایک مجہول تصور تک. تو وہ مجہول تصور آپ کا مطلوب ہوا، وہ آپ کا مقصود ہوا. اور اسی طرح آپ دو یا زیادہ معلوم تصدیقات کو ملاتے ہیں تو وہ آپ کو کہاں تک پہنچاتی ہیں؟ مجہول تصدیق تک. تو مجہول تصدیق آپ کی مطلوب ہوئی، آپ کی مقصود ہوئی، آپ وہاں تک پہنچنا چاہتے تھے، اسی لیے آپ نے دو یا تین تصدیق، معلوم تصدیقات ملائیں اور انہوں نے آپ کو وہاں تک پہنچا دیا. تو وہ جو مجہول تصور حاصل ہوا وہ بھی کیا تھا؟ مطلوب. اور جو مجہول تصدیق حاصل ہوئی وہ بھی کیا تھی؟ مطلوب تھی. اسی لیے کہا من حیث انہ یوصل الی مطلوب تصوری او تصدیقی، درمیان میں فیسمى معرفا. اس کو ذرا چھوڑ دیں، دوبارہ دیکھیں عبارت بھائی. فیسمى معرفا جو آیا نا، اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے ابھی. وموضوعه، اور علم منطق کا موضوع جو ہے، المعلوم التصوری والتصدیقی، وہ معلوم ہے جو تصور والا ہو اور تصدیق والا ہو. یعنی یوں کہیں، معلوم تصور اور معلوم تصدیق. تو علم منطق کا موضوع معلوم تصور اور معلوم تصدیق ہے. من حیث، اس حیثیت سے کہ انہ یوصل الی مطلوب تصوری او تصدیقی، اس حیثیت سے کہ وہ پہنچاتا ہے مطلوب تصوری یا مطلوب تصدیقی تک. بھائی یعنی یوں کہو، مطلوب تصور تک پہنچاتا ہے یا مطلوب تصدیق تک پہنچاتا ہے. بھائی تو دو یا تین معلوم تصور ملائے، انہوں نے کہاں تک پہنچایا؟ مطلوب تصور تک. اور دو یا تین معلوم تصدیقات ملائیں تو انہوں نے کہاں تک پہنچایا؟ مطلوب تصدیق تک. اچھا، تو یہ جو پہنچانے والے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ جو معلوم تصور اور تصدیق تھے جو ہمیں کہاں پہنچا رہے ہیں، مطلوب. تو یہ جو پہنچانے والے ہیں، اگر یہ تصور ہوں تو ان کو کیا کہتے ہیں؟
تعریف
اور معرف. شابش. اور اگر یہ تصدیق ہو، وہ معلوم جو ہمیں مجھول تک پہنچا رہا ہے، تو وہ معلوم اگر تصدیق ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟
دلیل
اور حجت کہتے ہیں. یہی بیان درمیان میں کر دیا انہوں نے کہ فیسمى معرفا، وہ مطلوب تصوری تک اگر پہنچائیں فیسمى معرفا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معرف کہتے ہیں. او تصدیقی، یا وہ کہاں تک پہنچائیں؟ مطلوب تصدیقی تک پہنچائیں. فیسمى حجتا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حجت کہتے ہیں. بھائی حجت کہتے ہیں. یہاں تک عبارت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. فیسمى معرفا، معرف کسے کہتے ہیں؟ وہ معلوم تصور جو کہاں تک پہنچائیں؟ مجہول تصور تک. تو اس کو ایک نام کیا؟ معرف. دوسرا نام کیا؟ تعریف. معرف کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ پہچان کروانے والا ہے. اور تعریف کیوں کہتے ہیں؟ تعریف کا کیا معنی؟ پہچان کروانا. کیونکہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پہچان کروا رہے ہیں. یاد رکھیے، اسی کا تیسرا نام قول شارح بھی ہے. کیا نام ہے؟ تو یہ جو معلوم تصورات جن کو آپ نے ترتیب سے جوڑا، اس کے تین نام ذکر ہو گئے. ایک کیا؟ معرف. دوسرا تعریف. تیسرا قول شارح. شرح سے ہے. شرح کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک چیز کو کھول کر بیان کرنا، ایک چیز کی وضاحت کرنا، اس کی شرح کرنا. تو قول شارح وہ قول جو شرح کرنے والا ہے. جیسے حیوان اور ناطق کو ملایا تو کس کا پتا چلا؟ انسان کا. توجہ ہے، حیوان اور ناطق کو ملایا تو کس کا پتا چلا؟ انسان کا. تو یہ حیوان اور ناطق، اس کا ایک نام کیا؟ معرف. دوسرا نام کیا؟ تعریف. اور تیسرا نام قول شارح. یعنی یہ وہ قول ہے جو شرح کر رہی ہے کس کی؟ آگے انسان کی. اس سے کیا سمجھ میں آ جاتا ہے؟ انسان. تو اس کا نام کیا ہوا؟ قول شارح. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ قول شارح، ایسا قول جو شرح کرنے والا ہے، جو وضاحت کرنے والا ہے. تو اس کا تیسرا نام قول شارح ہوا. اور جو آگے انسان حاصل ہوا اس کو کیا کہیں گے؟ معرف کہیں گے. کیا کہیں گے؟ معرف کہیں گے بھائی، معرف. اسی طرح دو یا تین معلوم تصدیقوں کو ملایا اور انہوں نے آپ کو کہاں تک پہنچایا؟ مجہول تصدیق تک. مثلا میں نے کہا زید درجہ ثالثہ میں پڑھتا ہے، اور درجہ ثالثہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ زید بڑا منطقی ہے. تو یہ جو نتیجہ نکلا، اس کا ایک نام تو ہے نتیجہ، اسی طرح اس کا ایک نام مطلوب بھی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟
مطلوب.
کیونکہ وہ جو دو یا تین مقدمے آپ نے ملائے تو یہ آپ کا مطلوب تھا، مقصود تھا، یہاں تک آپ پہنچنا چاہتے تھے. تو نتیجے کا دوسرا نام کیا ہوا؟ مطلوب. اسی طرح یاد رکھو، نتیجے کا تیسرا نام دعویٰ ہے. نام یاد رہیں گے بھئی، یہ نام یاد رکھنے آپ نے. نتیجے کا تیسرا نام ہے دعویٰ. بعض اوقات آپ ایک دعویٰ کرتے ہیں، دوسرا کہتا ہے آپ کے پاس کیا دلیل ہے، تو آپ دو یا تین مقدمات ذکر کر دیتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں زید بڑا منطقی ہے، آپ نے گویا ایک دعویٰ کر دیا زید بڑا منطقی ہے. وہ اب آپ سے دلیل پوچھتا ہے، بھائی کیا دلیل ہے کہ زید بڑا منطقی ہے؟ تو آپ دلیل ذکر کرتے ہیں، کیونکہ زید درجہ ثالثہ میں پڑھتا ہے اور درجہ ثالثہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ زید بڑا منطقی ہے. دیکھا، آپ کا دعویٰ ثابت ہو گیا. تو یہ جو نتیجہ نکلا، اس کے کتنے نام ہیں؟ تین نام. نمبر ایک نتیجہ، نمبر دو مطلوب، نمبر تین دعویٰ، کہ جس پر کیا ذکر کی جاتی ہے؟ دلیل ذکر کی جاتی ہے اور اس کو ثابت کیا جاتا ہے. تو یہ تو وہ جو مجہول تصدیق حاصل ہوئی، اس کے یہ تین نام ہو گئے، نتیجہ، مطلوب اور دعویٰ. اور وہ جو معلوم تصدیقات جن کو آپ نے ملایا، اس کو کیا کہتے تھے؟ دلیل اور حجت. اس کا ایک نام ہوا دلیل، دوسرا نام ہے حجت، اور تیسرا نام ہے اس کا بینہ. کیا نام ہے؟ بینہ. اور چوتھا نام ہے اس کا شاہد. شاہد. تو اس دلیل کے چار نام ہو گئے. کبھی اسے دلیل کہتے ہیں، کبھی اس کو حجت کہتے ہیں، کبھی اسے بینہ کہتے ہیں، اور کبھی اسے شاہد کہتے ہیں. شاہد. تو یہ معلوم تصدیقات جو آپ کو کہاں تک پہنچانے والی ہیں؟ مجہول تصدیق تک. ان معلوم تصدیقات کو ایک نام کیا؟ دلیل. کیونکہ دلیل کا معنی رہنمائی کرنے والی، تو یہ بھی آگے رہنمائی کرتی ہیں نتیجے تک. اور دوسرا نام ان کا کیا ہے؟ حجت. حجت کا معنی ہے غالبانہ. چونکہ دلیل کے ذریعے انسان اپنے مخالف پر غالب آ جاتا ہے، اسے بحث میں جیت جاتا ہے، بحث مباحثے کے اندر، تو اس لحاظ سے اس کو حجت بھی کہتے ہیں، اور نیز اس کو بینہ اور شاہد بھی کہتے ہیں. بینہ اور شاہد کا ایک معنی یعنی گواہ. گواہ. آپ ایک دعویٰ کرتے ہیں، دعوے پر کیا کرتے ہیں؟ یہ جو دلیل پیش کرتے ہیں. کیا پیش کرتے ہیں؟ آپ نے کہا زید بڑا منطقی ہے، ایک دعویٰ کر دیا، دوسرے نے کہا دلیل دو، آپ نے کیا کہا؟ کہ زید درجہ ثالثہ میں پڑھتا ہے اور درجہ ثالثہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے. دیکھا، یہ آپ کی دلیل ہوئی، یہ یوں کہیں یہ آپ کی بینہ ہوئی، یہ چیز گواہ ہے کہ زید کیا ہے؟ بڑا منطقی ہے. اور اسی طرح یہ شاہد ہوا, شاہد کا معنی بھی گواہ, یہ دلیل کیا ہے, گواہ ہے اس بات پر کہ زید بڑا منطقی ہے بھائی. تو اس دلیل کے گویا کل چار نام ہو گئے, ایک نام دلیل, ایک حجت, ایک بینہ اور ایک شاہد بھائی, شاہد. اب آئیے شرح پر بھائی. قوله وموضوعه موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه. قوله وموضوعه, مصنف کا قول وموضوعه, علم منطق کا موضوع, کہتے ہیں موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه, یہ موضوع کے بارے میں بتلانے لگے ہیں کہ موضوع کہتے کسے ہیں. میں نے آپ کو آسان لفظوں میں بتا دیا موضوع کسے کہتے ہیں, جس چیز کے بارے میں کسی علم میں بحث کی جائے وہ اس علم کا موضوع ہوتا ہے. جیسے علم قراءت کا موضوع کیا ہے, قرآن کے الفاظ, اور اسی طرح علم حدیث کا موضوع کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال, اقوال اور ان کی تقریرات بھائی. اور اسی طرح علم نحو کا موضوع کیا ہے, کلمہ اور کلام. تو اسی طرح علم منطق کا موضوع کیا ہے, معلوم تصورات اور معلوم تصدیقات, اس حیثیت سے کہ وہ ہمیں کہاں تک پہنچائیں, مجهول تصورات اور مجهول تصدیقات تک بھائی. تو لہذا تو موضوع میں نے آسان لفظوں میں بتایا کسے کہتے ہیں, جس چیز کے بارے میں کسی علم میں بحث کی جائے وہ اس علم کا موضوع کہلاتا ہے بھائی. لیکن شارح وہ منطقی انداز میں ذرا گہری بات کریں گے اور آپ کو بتلائیں گے. دیکھیے کتاب پر موضوع العلمی, کہ کسی علم کا موضوع جو ہے, ما یبحث, وہ ہوتا ہے کہ یبحث فیہ, کہ بحث کی جائے اس میں, عن عوارضہ الذاتیہ, اس کے عوارض ذاتیہ سے. کسی علم کا موضوع وہ, ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ, وہ چیز جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے وہ اس علم کا موضوع ہوتا ہے. توجہ ہے, کسی علم کا موضوع کیا چیز ہوتی ہے, جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی جائے وہ اس علم کا موضوع ہوتا ہے. تو انہوں نے عوارض ذاتیہ کو ذکر کر دیا اور آگے پھر تعریف بھی کر دی. والعرض الذاتی ما يعرض للشيء اما اولا وبالذاتی كالتعجب اللاحق للانسان. اچھا یہ ذرا گہری بحث ہے بھائی, اس کو ذرا سمجھ لیں, مشکل بحث ہے, توجہ سے بیٹھیے بھائی. سب سے پہلے ایک دو چیزیں سمجھ لیں, پھر یہ عوارض ذاتیہ اور عوارض غریبہ کا بیان میں کرتا ہوں بھائی. سب سے پہلے یہ سمجھ لیں حیوان کسے کہتے ہیں. حیوان, توجہ ہے, حیوان کا کہتے ہیں, حیوان کی تعریف ہے جسم, یہ آپ لکھ لیں, لکھ لیں, الحیوان ہوا جسم نامن کیسے لکھنا ہے, نون الف اور صرف میم لکھنا, جیسے نام لکھتے ہیں نا نام, ہاں اس کے نیچے بس دو میم کے نیچے دو زیریں ڈال دیں. جسم نامن حساسن, دونوں جگہ سین ہے, حساسن, متحرکن بل ارادہ. کیسے لکھیں گے بل ارادہ, الارادہ اور شروع میں باس بس ساتھ جوڑ دیں, با الف پھر لام الف پھر را الف دال اور گولہا, بل ارادہ لکھ لیا, یہ تعریف مکمل ہوئی بھائی. تو حیوان کسے کہتے ہیں, الحیوان ہوا جسم نام حساس متحرک بل ارادہ. یاد رکھیے حیوان جو ہے نا وہ جسم ہوتا ہے, ہر حیوان کا کیا ہوتا ہے جسم. اب ادھر دیکھو بس بھائی, اب باقی سمجھ لو, ہر حیوان کا کیا ہوتا ہے جسم. لیکن جب جسم کہا تو جسم میں تو پتھر بھی آ گئے, پتھر کا بھی جسم ہے, پہاڑ کا بھی جسم ہے, درخت کا بھی جسم ہے, سورج سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہر جسم والی چیز اس میں آ گئی، جس کا بھی جسم ہے. تو آگے پھر کہا نامن، نامن نما ینمو کے معنی ہوتے ہیں بڑھنا، بڑھنا، جسم نامن بڑھنے والا جسم. جب نامن کی قید آ گئی اب پتھر نکل گئے، کیا پتھر کا جسم وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا ہے؟ نہیں، پتھر کا جسم بڑھتا نہیں، جتنا ہے اتنا ہی رہے گا. تو جب نامی کی قید آئی تو ساری چیزیں نکل گئیں، صرف دو چیزیں رہ گئیں. کن کن چیزوں کا جسم بڑھتا ہے وقت کے ساتھ؟
درخت
جی، ایک درخت آ گئے، وہ بھی بڑھتے ہیں، درخت پودے وغیرہ، اور حیوانات سارے، انسان، گائے، بیل، بکری وغیرہ حیوانات آ گئے. باقی پتھر وغیرہ کیا ہو گئے؟ خارج ہو گئے. پھر کہا حساس، تیسری قید ہے حساس. حساس یعنی وہ چیزوں کو جو محسوس کرتا ہے. حیوان کیا ہوتا ہے؟ چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، بھوک، پیاس، تکلیف، خوشی، غم، ان چیزوں کو کیا کرتے ہیں؟ محسوس کرتے ہیں. بھائی محسوس کرتے ہیں، تو حساس کا کیا معنی؟ محسوس کرنے والا. اور متحرک بالارادہ یعنی اپنے ارادے سے حرکت کرنے والا. ایک ہے آپ پتھر کو آپ اپنی جگہ سے ہی لاتے ہیں، حرکت یہ بھی ہے، لیکن کیا یہ پتھر کے اپنے ارادے سے ہے؟ نہیں. ہاں ہم اور آپ اور یہ حیوانات، گائے، بیل، بکری وغیرہ، ہم متحرک بالارادہ ہیں، اپنے ارادے سے حرکت کرتے ہیں. آپ کا جس طرف کو دل چاہتا ہے آپ اس طرف کو چلنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھا، تو آپ کیا ہیں؟ متحرک بالارادہ ہیں. تو گائے، بیل، بکری بھی اسی طرح ہیں. تو حیوانات متحرک بالارادہ ہیں، باقی اور کوئی چیز متحرک بالارادہ نہیں. تو اب تعریف سمجھ میں آئی. الحیوان ہوا جسم نام حساس متحرک بالارادہ. حیوان کیا ہوتے ہیں؟ جسم. جب جسم کہا سب چیزیں آ گئیں، جن چیزوں کا بھی جسم ہوتا ہے سب آ گئیں، پتھر بھی آ گئے، پہاڑ بھی آ گئے. لیکن جب کہا نامن، جسم نامن، تو باقی سب چیزیں نکل گئیں، صرف کیا رہ گئے؟ حیوانات اور درخت. اب درختوں کو بھی نکالنا ہے. کس کی ہم تعریف کر رہے ہیں؟ حیوان کی. تو درخت حیوان ہے؟ نہیں، اس کو تو تعریف سے ہم نے نکالنا ہے. تو پھر آگے آ گیا حساس. حساس اور متحرک بالارادہ کی جب قید آ گئی تو درخت نکل گئے، کیونکہ درختوں میں احساس نہیں، درخت متحرک بالارادہ نہیں. کیا درخت اپنی جگہ سے حرکت کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو درخت حساس بھی نہیں اور متحرک بالارادہ بھی نہیں. تو اب صرف حیوانات رہ گئے، انسان ہے، گائے، بیل، بکری، ہاتھی وغیرہ، سب حیوانات اس میں آ گئے، پرندے وغیرہ سب اس کے اندر داخل ہو گئے. بھائی تو حیوان کی تعریف کیا ہوئی؟ ہوا جسم نام حساس متحرک بل ارادہ. اچھا، تو حیوان کی تعریف سمجھ میں آ گئی. اب جوہر اور عرض کو بھی سمجھ لیں. یاد رکھیے، اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ یا جوہر ہیں یا عرض ہیں، یا جوہر ہیں یا عرض. عرض عین پر بھی زبر ہے، را پر بھی زبر ہے. را کو ساکن نہیں پڑھنا، عرض نہیں پڑھنا. عرض کا معنی سامان وغیرہ، عرض عرض. تو کائنات میں جتنی چیزیں ہیں یا وہ جوہر کی قبیل سے ہیں یا عرض، دو ہی قسم پر ہیں. جوہر اس کو کہتے ہیں جس کا اپنا الگ وجود ہو، جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہ ہو، جو خود قائم ہو. کیا ہو؟ جو خود قائم ہو. جبکہ عرض وہ ہے جس کا اپنا الگ وجود نہ ہو، جو اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہو. توجہ ہے؟ میں خوب وضاحت کر دوں گا، خوب انشاءاللہ ازبار ہو جائیں گی، بس توجہ سے آپ بیٹھیں. جس کا اپنا الگ جسم نہ ہو، جو غیر کے ساتھ قائم ہو. وہ غیر ہے تو اس کا وجود ہے، وہ غیر نہیں تو اس کا اپنا الگ وجود نہیں. توجہ ہے؟ میں بار بار تکرار کرواؤں گا، آپ نے فکر نہیں کرنی، انشاءاللہ بس توجہ سے بیٹھے رہیں. کائنات کی ساری چیزیں کتنی قسم پر، یا جوہر یا عرض. اس کی مثال زید سے سمجھ لو. زید خود ہے جوہر، اور مثلا زید کی سخاوت، سخاوت کیا ہے؟ زید کی صفت. تو عرض صفات کو کہتے ہیں، صفت کو کہتے ہیں. عرض کسے کہتے ہیں؟ صفت کو. ایک ہے زید، ایک ہے اس کی سخاوت. زید ہے جوہر اور اس کی صفت سخاوت، یہ عرض ہے. کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو موصوف ہے نا، موصوف اس کو کہیں گے جوہر، اور جو صفت ہے اس کو کیا کہیں گے؟ عرض. یا یوں کہیں، جو موصوف ہے اس کو کہیں گے معروض، اور جو صفت ہے اس کو کہیں گے عارض. یہ عرض ہے نا جو اس کو لاحق ہو گئی. کیا ہو گئی؟ توجہ ہے؟ بس توجہ سے بیٹھے انشاءاللہ. اتنا تکرار ہوگا کہ خوب ازبر ہو جائیں گی. جوہر یاد رکھو، جوہر کا اپنا الگ وجود ہوتا ہے. زید کا اپنا الگ وجود ہے یا نہیں؟ ہے. کیا یہ اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہے؟ نہیں. یہ اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہیں، اس کا اپنا الگ وجود ہے. اور یہ اس کو کہیں گے قائم بذات. یہ کیا ہے؟ قائم بذات ہے. یعنی اس کی ذات خود قائم ہے، اس کی ذات خود قائم ہے، یعنی موجود ہے، موجود ہے. یہ اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہیں. جبکہ صفت جو ہے نا، صفت اس کا اپنا الگ وجود نہیں ہوتا، اپنا الگ وجود نہیں ہوتا. وہ کسی چیز کے ساتھ قائم ہوتی ہے، خود قائم نہیں ہوتی، بلکہ کسی چیز کے یعنی کسی چیز کی صفت بنتی ہے، خود اپنا الگ وجود نہیں ہوتا. مجھے بتائیے، ایک ہے زید، ایک ہے اس کی سخاوت. اگر زید نہ ہوتا تو یہ زید کی سخاوت کا کوئی اپنا الگ وجود تھا؟ نہیں. سخاوت کا کبھی آپ نے الگ سے وجود دیکھا ہے؟ نہیں. نہیں، سخاوت سخاوت کسی انسان کی صفت بنتی ہے. وہ انسان ہے تو سخاوت بھی ہے، انسان نہیں تو سخاوت بھی نہیں. تو سخاوت کیا ہوئی؟ قائم بھی ذات ہے کہ قائم بھی ذات نہیں؟ قائم بھی ذات نہیں. خود اس خود یہ اس کا اپنا الگ وجود موجود، یہ خود اس کا اپنا الگ وجود قائم نہیں، بلکہ یہ جب بھی پائی جائے گی کسی غیر کے ساتھ قائم ہوگی، کسی غیر کی صفت بنے گی. کیا ہوگی؟ کسی غیر کے ساتھ قائم ہوگی. وہ غیر ہے تو اس کا بھی وجود ہے، وہ غیر نہیں تو اس کا بھی وجود نہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ کائنات کی چیزیں کتنی قسم پر؟ دو قسم پر، یا جوہر یا عرض. جوہر کسے کہتے ہیں؟ جو خود قائم ہو، جس کا اپنا الگ وجود ہو، جو اپنے وجود میں غیر کی محتاج نہ ہو. اور عرض کسے کہتے ہیں؟ جو غیر کے ساتھ قائم ہو، جس کا اپنا الگ وجود نہ ہو. وہ غیر ہے تو اس کا بھی وجود ہے، وہ غیر نہیں تو اس کا بھی وجود نہیں. یہاں تک جوہر اور عرض سمجھ میں آ گئے؟ آسان لفظوں میں جوہر کیا ہے؟ موصوف. اور عرض کیا ہے؟ صفت. یا جیسے مختلف قسم کے رنگ آپ دیکھتے ہیں، سفید، نیلا، پیلا وغیرہ، یہ رنگ ہمیشہ کسی چیز کے ساتھ قائم ہوں گے، کسی چیز کی صفت ہوں گے، ان کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں، الگ وجود نہیں. جیسے دیکھو یہ کپڑا، یہ سفید رنگ کا ہے، یہ کپڑا ہے تو یہ والا سفید ہے جو اس کپڑے کی صفت ہے، دوسرے کپڑے کی صفت ہے وہ دوسرا اس کی صفت ہے. اس کپڑے کی جو صفت ہے سفیدی، یہ کپڑا ہے تو اس کی یہ صفت سفیدی بھی ہے، اگر یہ کپڑا نہیں تو یہ والی سفیدی بھی نہیں. دیکھو آپ اس کپڑے کو کبھی دوسرا رنگ دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ جب دوسرا رنگ دیتے ہیں تو وہ سفیدی کدھر گئی؟ اگر وہ الگ چیز ہوتی ہے تو اس کو تو الگ ہو کے باہر نکل آنا چاہیے تھا. کوئی الگ چیز ہوتی ہے اس سے؟ نہیں، کوئی چیز الگ نہیں ہوتی بھائی، کیونکہ سفیدی اپنا الگ وجود ہی نہیں ہے، وہ ختم ہو گئی، اسی ذات کے ساتھ قائم تھی، اب اس سے آپ نے ختم کر دی تو وہ سفیدی بالکل ختم ہو گئی. اب کوئی مثلا سبز رنگ آ گیا، یہ نیلا رنگ آ گیا، تو اب اس کپڑے کی صفت کیا ہو گئی؟ مثلا نیلا رنگ. تو یہ جو رنگ ہے نا، رنگ، یہ بھی کیا ہوتی ہے؟ عارض ہے، صفت ہے، اس کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں ہے. یہ جیسے خوشبو ہے، ایک پھول کی ایک خوشبو، دوسرے پھول کی دوسری خوشبو، یہ کیا ہے؟ اس کی صفت. یہ پھول ہے تو اس کی یہ خوشبو بھی ہے، وہ پھول نہیں تو اس کی وہ خوشبو بھی نہیں. یہ جیسے پھول کی پتی کا رنگ ہے، سرخ رنگ کا یا پیلے رنگ کا ہے، وہ پھول ہے تو وہ والا سرخ رنگ بھی ہے، وہ پھول ختم تو وہ سرخ رنگ بھی ختم. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کہیں گے کہ بھائی یہ کپڑے کی صفت کیا تھی؟ سفیدی. سفیدی تو الگ بھی مل جاتی ہے, بازار سے بھی مل جاتی ہے, ہم لے آتے ہیں. یاد رکھیے نہیں, سفید صفت ہے سفیدی. سفیدی کا اپنا الگ وجود نہیں. اور وہ جو آپ بازار سے لاتے ہیں وہ سفیدی الگ نہیں, وہ خاص قسم کی مٹی ہے. اس مٹی کے ایک ایک ذرے کے اندر سفیدی گھسی ہوئی ہے. تو سفیدی وہ دراصل سفیدی وہ مٹی ہے. کیا ہے؟ اور سفید اس کی صفت ہے سفید ہونا. سورج سمجھ میں آ گئی؟ ورنہ اسی کے ساتھ آپ نیلا رنگ تھوڑا سا ملا دیتے ہیں, وہ کس رنگ کی ہو گئی ساری مٹی؟ نیلے رنگ کی ہو جاتی ہے. بھائی وہ سفیدی کدھر ہے؟ اس کو تو الگ ہو جانا چاہیے تھا. نہیں, اس کا اپنا وجود تھا ہی نہیں, وہ اسی مٹی کی صفت تھی. آپ نے ختم کی تو وہ ختم ہو گئی. یا آپ بازار سے پینٹ کا ڈبا لاتے ہیں, آپ کہتے ہیں دیکھو اس میں خالص سفیدی ہے, سفید رنگ ہم لے کر آئے. بھائی وہ اس کے اندر کیمیکل ہوتا ہے, وہ جو تیل وغیرہ ہے اس کی سفیدی صفت ہے. اس کے اندر بھی آپ جب کوئی دوسرا رنگ ڈالتے ہیں تو وہ سفیدی غائب ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اگر سفیدی ہوتی اس کا تو اپنا الگ وجود باقی رہتا, لیکن اس کا اپنا الگ وجود نہیں. تو سفیدی کیا ہے؟ صفت ہے, صفت ہے. تو جوہر کسے کہتے ہیں؟ جس کا اپنا الگ وجود ہو, جو قائم بے ذات ہو, جو اپنے وجود میں غیر کی محتاج نہ ہو. اور صفت کسے کہتے ہیں؟ عرض کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے وجود میں غیر کی محتاج, وہ غیر ہے تو اس کا بھی وجود ہے. غیر کون؟ موصوف. موصوف وہ موصوف ہے تو اس صفت کا بھی, اس عرض کا بھی وجود ہے. وہ موصوف نہیں تو اس عرض کا وجود بھی نہیں. مثلا یہ کپڑا سفید ہے, آپ اس کپڑے کو جلا دیں, ختم کر دیں, جب ختم ہو جائے گا تو یہ سفیدی بھی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. اس کا اپنا الگ وجود نہیں ہے. بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اس موصوف کو محل بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟
محل.
صفت کے لیے کوئی محل چاہیے. کیا مانا؟ کوئی موصوف چاہیے. سخاوت کے لیے کوئی محل چاہیے یا نہیں؟ خود سخاوت کا اپنا الگ وجود ہے
نہیں,
اس کے لیے کوئی محل یعنی کوئی موصوف چاہیے. زید ہوگا یا عمر ہوگا یا بکر ہوگا, کسی کی یہ صفت بنے گی وہ اس کے لیے محل ہے, وہ اس کا موصوف ہے, اس کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں. یا اسی کو کہیں عارض اور معروض. موصوف کو کیا کہیں گے؟ موصوف کو معروض. اور یہ صفت کیا ہے؟ عارض ہے نا, یہ عارض ہوئی. عارض صفت کا نام ہے نا, تو جب کسی دوسری چیز کے ساتھ لگ گئی تو یہ کیا ہے؟ عارض. اس کو عارض ہو گئی, اس کو پیش آ گئی. تو یہ صفت کو کیا کہیں گے؟ عارض. اور موصوف کو کیا کہیں گے؟ معروض. زید کون ہوا؟ معروض. اور سخاوت کیا ہوئی؟ عارض ہوئی یا عارض ہوئی, جیسے بھی آپ کہہ لیں. بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کچھ چیزوں کا اپنا الگ وجود ہے, کچھ چیزوں کا اپنا الگ وجود نہیں. وہ اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہیں, یا یوں کہیں وہ اپنے وجود کے لیے محل, کسی محل کی محتاج ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ عرض کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عرض کہتے ہیں. تو جس چیز کا اپنا الگ وجود ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جوہر. اور جو جس چیز کا اپنا الگ وجود نہیں بلکہ وہ غیر کے جو غیر کے ساتھ قائم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ عرض کہتے ہیں. عرض کہتے ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ جوہر اور عرض سمجھ میں آ گئے. اب زحق کو سمجھ لو بھائی. ایک تیسری چیز ہے زحق. یاد رکھیے انسان زاحق ہے. زاحق یعنی ہنسنے والا ہے. تو زحق انسان کا خاصہ ہے, اور کسی حیوان میں زحق نہیں. یہ صرف کس کی صفت ہے؟ انسان کی. اور انسان ہے تو زحق کا بھی وجود, انسان نہیں تو زحق کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں. تو یہ کیا ہوئی؟ عرض ہوئی. توجہ ہے. انسان کیا ہے؟ انسان عرض ہے یا جوہر ہے؟
جوہر
ہے. اور زحق یہ ہنسی اس کی صفت ہے, تو یہ کیا ہے؟
عرض
ہے. عرض. تو انسان زاحق ہے بھائی, اللہ نے اس کو بنایا. یہ انسان زحق کیوں کرتا ہے, ہنستا کیوں ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں انسان جب کوئی انسان مختلف چیزوں کا ادراک کرتا ہے,
مختلف چیزیں اس کو معلوم ہوتی ہیں. ادراک کا کیا معنی ہے؟ علم. علم کا نام کیا تھا؟ ادراک. انسان مختلف چیزوں کا ادراک کرتا ہے، مختلف چیزوں کو جانتا اور پہچانتا ہے. تو جب کبھی وہ کسی عجیب چیز کا ادراک کر لے، یعنی یوں کو کسی انوکھی چیز کا ادراک کر لے، یوں کو امر غریب. امر غریب کا کیا معنی؟ انوکھی چیز. غریب کا معنی انوکھی، عجیب. جب انسان کسی، آپ مختلف چیزوں کا ادراک کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ جو آپ بیٹھے ہوئے، میں نئی نئی باتیں بیان کر رہا ہوں، آپ ان کو جانتے جا رہے ہیں، یعنی ان کا ادراک کرتے جا رہے ہیں. تو جیسے اور چیزوں کا، ہر مختلف چیزوں کا ادراک کرتا ہے، جیسے عام چیزوں کا ادراک کرتا ہے، اسی طرح بعض چیزیں کیا ہوتی ہیں، اس کو انوکھی معلوم ہوتی ہیں، وہ بھی ان کا بھی ادراک کرتا ہے. تو انسان کیا کرتا ہے؟ انوکھی چیزوں کا ادراک کرتا ہے، یعنی جو چیز اس کو انوکھی لگتی ہے. جب انوکھی چیز اس کو، کوئی چیز انوکھی لگتی ہے، تو اس کو تعجب لاحق ہوتا ہے. کیا لاحق ہوتا ہے؟ تعجب ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے، تعجب لاحق ہوتا ہے. اور اس تعجب کی وجہ سے پھر وہ ذہک کرتا ہے، ہنستا ہے. کیا کرتا ہے؟ توجہ ہے. آپ ہنستے کیوں ہیں؟ میں تفصیل بیان کر رہا ہوں. کیوں ہنستے ہیں؟ آپ کو کوئی چیز عجیب معلوم ہوتی ہے. جیسے دیکھو، آپ کو ساتھی آپ کو کوئی لطیفہ سناتا ہے، آپ ہنس پڑتے ہیں. کیوں ہنسے؟ اس نے آپ کو ایک بات سنائی جو آپ کو بڑی انوکھی لگی، پہلے کبھی سنی ہی نہیں تھی، تو ایسی انوکھی بات لگی، آپ کو ہنسی آ گئی سن کر. تو یہ ہوا کیسے؟ کہ آپ نے امر غریب کا ادراک کیا، کوئی انوکھی بات آپ کو سمجھ میں آئی. جیسے ہی سمجھ میں آئی، آپ کو کیا لاحق ہوا؟ تعجب. آپ کو کیا لاحق ہوا؟ کہ انوکھی چیز ہے نا، انوکھی چیز سے انسان کو تعجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ کے سامنے کوئی عجیب چیز آیا، آپ حیران رہ جاتے ہیں یا نہیں رہ جاتے؟ جی. تو آپ کو کیا لاحق ہوا؟ تعجب. اور اس تعجب کی وجہ سے پھر آپ کو کیا آ گئی؟ ہنسی آ گئی. کیا ذہن کیوں کرتا ہے انسان؟ اب بیان کرو. کیونکہ انسان ادراک کرتا ہے کس کا؟ امر غریب. اور پھر امر غریب کے ادراک کرنے کی وجہ سے اسے تعجب لاحق ہوتا ہے، اور پھر اس تعجب کی وجہ سے اسے ہنسی آ جاتی ہے، وہ ذہک کرتا ہے. تو یہ ہے ذہک بھائی، ذہک بھائی. یہاں تک بات پتہ چل گئی؟ ایک ہے صفت، ایک ہے موصوف. یوں کہو، ایک ہے جوہر، ایک ہے عرض. اسی اور موصوف کا دوسرا نام کیا؟ معروض. اور صفت کا دوسرا نام کیا؟ عارض. معروض اور عارض. اب یاد رکھو، یہ جو صفت بنتی ہے نا ایک چیز دوسری چیز کی، میں نے تو آسان مثال دی، جیسے سخاوت کیا ہے؟ زید کی صفت ہے. جیسے یہ سفیدی کیا ہے؟ اس چادر کی صفت ہے. جیسے سرخ رنگ پھول کی صفت ہے. تو ایک ہے صفت، ایک ہے موصوف، یا یوں کہو ایک ہے عارض اور ایک ہے معروض. یہ صفات مختلف قسم کی ہوتی ہیں. یہ صفات کیا ہوتی ہیں؟ مختلف قسم کی ہوتی ہیں. مثلا ایک چیز دوسری چیز کی صفت بنتی ہے اور درمیان میں کوئی واسطہ نہیں. توجہ ہے. ایک چیز کبھی دوسری چیز کی صفت بنتی ہے اور درمیان میں کوئی واسطہ نہیں. جیسے مثلا سخاوت کیا بنی؟ انسان کی صفت بنی. کوئی بیچ میں واسطہ آیا نہیں، تو سخاوت انسان کی صفت ہوئی، کوئی بھی واسطہ نہیں. اور کبھی بیچ میں واسطہ آ جاتا ہے، ایک صفت ہے آپ کی لیکن براہ راست نہیں، بلکہ درمیان میں واسطہ ہے. مثلا آپ کشتی میں بیٹھے ہوئے اور کشتی چل رہی ہے. اب آپ مجھے بتائیے، آپ متحرک ہیں یا متحرک نہیں؟ ظاہر سی بات ہے آپ متحرک ہیں. کشتی چل رہی ہے یا نہیں چل رہی؟ آپ ایک ہی جگہ پر ہیں یا جگہ بدل رہی ہے؟ جگہ بدل رہی ہے. ہر لمحے کے اندر آپ اگلی جگہ پہنچتے جا رہے ہیں. تو یہ معلوم ہو آپ متحرک ہیں، لیکن یہ حرکت آپ کی براہ راست صفت ہے یا کشتی کے واسطے سے آپ کی صفت ہے؟ کشتی کے واسطے سے آپ کی حرکت آپ کی صفت ہے. تو دیکھا، جو صفت ہے کبھی اس کے اور موصوف کے درمیان واسطہ ہوتا ہے اور کبھی واسطہ. جیسے سخاوت اور زید، اس میں کوئی واسطہ تھا نہیں. سخاوت براہ راست کس کی صفت تھی؟ توجہ ہے. میں نے کہا یہ صفات مختلف قسم کی ہوتی ہیں، کبھی صفت اور موصوف میں، یا یوں کہ عارض اور معروض میں واسطہ نہیں ہوتا، اور کبھی کیا ہوتا ہے واسطہ. واسطہ نہیں ہوتا، جیسے سخاوت کس کی صفت ہے؟ زید کی. بیچ میں کوئی واسطہ ہے؟ نہیں، کوئی واسطہ نہیں. لیکن دوسری مثال میں نے ذکر کی کہ آپ کشتی میں بیٹھے ہیں اور کشتی چل رہی ہے پانی کے اندر. اب آپ تو بیٹھے ہوئے، آپ تو کوئی حرکت نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی آپ کیا ہیں؟ متحرک. کس کے واسطے سے؟ کشتی کے واسطے سے. تو دیکھا، حرکت آپ کی صفت ہے، لیکن درمیان میں کیا آیا؟ آپ کی براہ راست صفت نہیں، بلکہ درمیان میں کیا آیا؟ واسطہ آیا، اور وہ واسطہ کیا ہے؟ کشتی ہے. تو دیکھا، حرکت آپ کو عارض ہے، واسطے کے ساتھ یا بغیر واسطے کے؟ واسطے کے ساتھ. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ کبھی ایک چیز دوسری چیز کی صفت بنتی ہے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اور کبھی درمیان میں کیا ہوتا ہے؟ واسطہ ہوتا ہے. یا جیسے آپ پانی کو آگ پر گرم کرتے ہیں، اب پانی تو گرم نہیں ہے، لیکن گرم ہو گیا، حرارت آ گئی یا نہیں اس میں؟ تو حرارت پانی کی صفت بن گئی، اور خود بنی یا آگ کے واسطے سے بنی؟ آگ کے واسطے سے. تو دیکھا، یہاں بھی حرارت پانی کی صفت بنی، لیکن درمیان میں واسطہ آیا، وہ آگ ہے، آگ کے ذریعے سے پانی گرم ہو گیا. تو صفت کبھی کیا ہوتی ہے؟ براہ راست لاحق ہوتی ہے موصوف کو، کبھی درمیان میں واسطہ آتا ہے. بھائی پھر یہ بھی یاد رکھو کہ کبھی واسطے کے اندر بھی وہ صفت آ جائے گی، اور کبھی واسطے میں صفت نہیں آئے گی. جیسے دیکھو، آپ کشتی میں بیٹھے ہوئے چل رہے ہیں، تو حرکت آپ کی صفت ہے، اور درمیان میں واسطہ کیا؟ کشتی. اور واسطہ خود بھی متحرک ہے یا نہیں ہے؟ واسطہ خود بھی متحرک ہے. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز، ایک صفت یوں کہ ایک عارض دوسری چیز کو معروض کو عارض پیش آتا ہے، یا یوں کہو ایک موصوف کو ایک صفت لاحق ہوتی ہے، یا یوں کہو موصوف کو ایک عارض کیا ہوتی ہے؟ لاحق ہوتی ہے، اور درمیان میں کیا آتا ہے؟ واسطہ. اور وہ واسطہ خود بھی اس صفت کے ساتھ موصوف ہوتا ہے. جیسے آپ متحرک ہیں، اسی طرح جو واسطہ ہے درمیان میں، یعنی کشتی، وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی متحرک ہے. یا جیسے آپ تالے میں چابی گھماتے ہیں، تو چابی حرکت کرے گی یا نہیں کرے گی؟ تو حرکت چابی کی صفت ہوئی، اور یہ حرکت چابی کی صفت خود بخود ہوئی یا ہاتھ کے واسطے سے ہوئی؟ ہاتھ کے واسطے سے. اور ہاتھ جو واسطہ ہے، وہ بھی متحرک ہے یا نہیں؟ وہ بھی ساتھ ساتھ حرکت کر رہا ہے، اس کے بغیر تو چابی نہیں حرکت کرے گی. تو دیکھا، کبھی صفت کیا ہوتی ہے؟ کبھی صفت کسی چیز کو لاحق ہوتی ہے، درمیان میں واسطہ ہوتا ہے، اور کبھی واسطہ نہیں ہوتا، اور کبھی وہ صفت واسطے کی بھی صفت ہوتی ہے، اور کبھی واسطے کی صفت. جیسے کشتی میں آپ بیٹھے ہوئے، تو حرکت آپ کی بھی صفت، اور جو واسطہ کشتی ہے اس کی بھی صفت. یہ جیسے چابی آپ نے گھمائی، تو حرکت جو چابی کی صفت ہے، وہ واسطہ یعنی آپ کے ہاتھ کی بھی صفت ہے. اور کبھی واسطے کی صفت نہیں ہوتی. مثلا دیکھو، جیسے رنگریز ہے، ایک ہوتا ہے رنگ ساز، ایک ہوتا ہے رنگریز. رنگ ساز کا معنی رنگ بنانے والا، جو رنگ بناتا ہے، اور ایک رنگریز ہے جو چیزوں کو رنگ دیتا ہے، ان پر رنگ چڑھاتا ہے. تو رنگریز ہے. اب رنگریز دیکھو، مختلف قسم کے کپڑوں کو رنگ دیتا ہے. تو مجھے بتاؤ، یہ کپڑوں کو پر جو رنگ آیا، جو ان کی صفت آئی، یہ خود بخود آئی یا رنگریز کے واسطے سے آئی؟ تو رنگریز واسطہ ہوا اس رنگ کے اندر، اور خود رنگریز پر یہ رنگ چڑھا ہے؟ خود رنگریز پر تو یہ رنگ نہیں چڑھا. تو معلوم ہوا، دیکھا، واسطہ ہے یہاں پر، لیکن واسطہ خود اس صفت کے ساتھ موصوف نہیں ہو رہا. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ کبھی وہ واسطہ بھی اس صفت کے ساتھ موصوف ہوتا ہے اور کبھی واسطہ اس صفت کے ساتھ موصوف نہیں ہوتا سورہ. اور کبھی صفت براہ راست ہوتی ہے کسی چیز کی اور کبھی درمیان میں کیا ہوتا ہے واسطہ. تو اس اعتبار سے صفت کی کئی قسمیں بن جاتی ہیں. تو مناطقہ اس کی 6 قسمیں بناتے ہیں بھائی. اس واسطے کے ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے مناطقہ کتنی قسمیں بناتے ہیں؟
6
قسمیں بناتے ہیں بھائی. 6 قسمیں بناتے ہیں. 6 قسمیں کس چیز کی؟ عارض اور معروض کی. یعنی اس صفت کی 6 قسمیں بناتے ہیں. وہ 6 قسمیں کیا ہیں یاد رکھیے. یا تو ایک صفت کسی شے کو لاحق ہوگی بغیر واسطے کے یا واسطے کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ یا تو ایک صفت لاحق ہوگی ایک چیز کو بغیر واسطے کے یا واسطے کے ساتھ. تو اگر بغیر واسطے کے ہو تو یہ ایک قسم ہو گئی. ایک چیز صفت بن رہی ہے دوسری چیز کی اور درمیان میں واسطہ کوئی نہیں تو یہ کیا ہوئی؟ ایک قسم. دوسری قسم کیا ہے؟ واسطے کے ساتھ. اس واسطے اگر صفت بنے موصوف کی کسی واسطے کے ذریعے تو پھر اس میں 5 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ کہ وہ واسطہ اس معروض کے امر مساوی ہوگا. وہ واسطہ موصوف کا امر مساوی یعنی اس کے برابر ہوگا. کیا ہوگا؟ سب کی آگے مثالیں بھی آ رہی ہیں انشاءاللہ خوب اچھی طرح سمجھ جائیں گے. بس توجہ سے نام یاد کرتے جائیں. کبھی ایک چیز دوسری چیز کو صفت بنتی ہے بغیر واسطے کے. دوسری قسم درمیان میں کبھی کیا آئے گا؟ واسطہ. اس میں پھر کل کتنی صورتیں؟ 5 صورتیں. 5 صورتیں یہ. ایک تو یہ کہ درمیان میں جو واسطہ بنا وہ اس موصوف کے برابر ہے اس کا امر مساوی ہے. کیا ہے؟ امر مساوی ہے. امر مساوی کا معنی یہ ہے کہ موصوف اور جو درمیان میں واسطہ ہے دونوں برابر ہیں. مساوی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ برابر نا. وہ دونوں کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے برابر. یعنی جس چیز پہ موصوف بولتے ہو اسی چیز پر واسطہ بھی بولا جاتا ہے اور جس چیز پر واسطہ بولا جاتا ہے اسی پر موصوف بھی بولا جاتا ہے. تو یہ کیا ہوا؟ امر مساوی ہوا بھائی. امر مساوی ہوا. اور دوسری صورت کہ وہ واسطہ موصوف کا جز ہوگا. کبھی وہ واسطہ کیا ہوگا؟ موصوف کا جز ہوگا. تیسری صورت کہ وہ واسطہ موصوف سے زیادہ خاص ہوگا. موصوف سے
زیادہ خاص
ہوگا. یا کبھی وہ چوتھی صورت کہ وہ واسطہ موصوف سے زیادہ عام ہوگا. کیا ہوگا؟
موصوف سے زیادہ عام
ہوگا. اور پانچویں صورت یہ کہ وہ واسطہ امر مباین ہوگا. کیا ہوگا؟ یعنی اس کے مخالف ہوگا. مباین کا معنی مخالف. یعنی دونوں جمع نہیں ہو سکتے کبھی بھی. تو کل کتنی صورتیں ہو گئیں؟ 6. لکھ لو بھائی یہ لکھ لو. میرا خیال یہ پھر آپ کو یاد کر رہے ہیں. بس صرف نام لکھ لیں. یا تو عرض کسی شے کو لاحق ہوگی بغیر واسطے کے یا واسطے کے ساتھ. لکھیے بھائی. یا تو عرض کسی شے کو لاحق ہوگی بغیر واسطے کے یا واسطے کے ساتھ. پھر اگر وہ واسطے کے ساتھ ہو پھر اگر وہ واسطے کے ساتھ ہو تو وہ واسطہ موصوف یعنی معروض زاد کے ساتھ ہے. موصوف یعنی معروض کا یعنی معروض کا جز ہوگا، جز ہوگا یا امر مساوی ہوگا، یا امر مساوی ہوگا یا امر اخص ہوگا. اخص الف خا اور صاد، صاد پر شد بھی ڈالیں. اخص، اخص کیا معنی؟ جی
زیادہ خاص،
زیادہ خاص، اس میں تفضیل ہے. اخص زیادہ خاص. کیا لکھا؟ یا جز ہوگا، یا امر مساوی ہوگا، یا امر اخص ہوگا، یا امر اعم ہوگا. اعم الف عین اور میم، میم پر شد بھی ڈالیں. اعم کا کیا معنی؟ زیادہ عام، اس میں تفضیل ہے. اعم ہوگا یا امر مباین ہوگا. مباین، میم با الف یا اور نون، مباین، مباین. تو یہ پانچ صورتیں بن گئیں کل، اس میں کل چھ صورتیں بن گئیں. بس اب ان پر نمبر ذرا لگا لو، دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں بھائی. کیا لکھا تھا؟ جلدی جلدی پڑھو.
یا تو عارض کسی چیز کو لاحق ہوگی بغیر واسطے کے،
بغیر واسطے کے، اس کے اوپر لکھ لیں نمبر ایک. یہ پہلی قسم ہے، نمبر ایک. آگے
یا واسطے کے ساتھ
آگے دیکھیں کیا. یا واسطے کے ساتھ آگے،
اگر واسطے کے ساتھ ہو،
ہاں،
پھر وہ واسطہ موصوف یعنی معروض کا جز ہوگا.
جز ہوگا نا، اس پہ دو لکھیں، دو. آگے امر مساوی پر تین لکھیں. آگے امر اخص پر چار لکھیں. آگے امر اعم پر پانچ لکھیں. اور آگے امر مباین پر چھ لکھیں. یہ چھ قسمیں ہو گئی بھائی. جلدی جلدی اب توجہ ادھر دیکھیے بھائی، جلدی جلدی ان کو سمجھ لیں بھائی. آپ نے پڑھا کہ کبھی کوئی چیز دوسری چیز کی صفت بنتی ہے براہ راست، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اور کبھی درمیان میں کیا ہوتا ہے؟ واسطہ. اور اگر واسطہ نہ ہو تو یہ ایک قسم ہوئی، اور اگر واسطہ ہو پھر وہ واسطہ اس موصوف کا یعنی اس معروض کا یا کیا ہوگا؟ جز ہوگا، یا اس کے امر مساوی ہوگا، یا وہ اخص ہوگا، یا اعم ہوگا، یا مباین ہوگا. اگر جز ہو تو یہ دوسری قسم، اگر مساوی ہو تو یہ تیسری قسم، اگر اخص ہو تو چوتھی قسم، اعم ہو تو پانچویں قسم، اور مباین ہو تو چھٹی قسم. بھائی مثالوں سے وضاحت ہوگی بھائی، مثالوں سے. مثالیں، اچھا یوں کریں، مثالیں بھی آپ ذرا جلدی جلدی لکھ لیں، پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا بھائی. طریقہ یہ ہے کہ یہ جو اوپر آپ نے نمبر دیے نا، ان میں سے جو ہر ایک نمبر لکھ لیں، پہلے کی مثال کے آج صرف نمبر ایک لکھیں، نمبر ایک لکھیں نیچے. یہ نمبر ایک کا کیا معنی؟ یہ پہلے کی مثال ہے، یعنی نمبر ایک کی یہ مثال ہے. اور نمبر ایک کیا تھا؟ بغیر واسطے کے. اب اس میں لکھنے کا طریقہ یوں ہے، یاد رکھو، پہلے میں آپ کو صفت لکھواؤں گا، اور پھر صفت کے بعد موصوف، یعنی پہلے عارض لکھواؤں گا، پھر معروض. پوری لمبی تفصیل نہ لکھنی، بس آپ نے اشارات لکھنے. تو نمبر ایک کے آگے لکھیں، تو نمبر کے آگے میں آپ کو صرف دو چیزیں لکھواؤں گا، ایک پہلے عرض ہوگی اور پھر کیا ذکر ہوگی؟ معروض. باقی انشاءاللہ میں تفصیل بیان کروں گا، پھر آپ خود سمجھ جائیں گے. تو نمبر ایک لکھا آپ نے، نمبر ایک کون سا تھا؟
بغیر واسطے کے.
جیسے تعجب انسان کے لیے، جیسے تعجب انسان کے لیے. نمبر دو جیسے حرکت بالارادہ حرکت بالارادہ انسان کے لیے بواسطہ حیوان اسی میں چل رہا ہے. دوسرا نمبر کیا لکھا؟
بواسطہ حیوان
یعنی جز کے. نمبر تین، جیسے زہک انسان کے لیے بواسطہ متعجب ہونے کے یعنی امر مساوی. نمبر چار، جیسے نطق حیوان کے لیے نطق اسی سے ناطق بین نون طوازوا والی طوا اور قاف دو نقطوں والا نطق، جیسے نطق حیوان کے لیے ناطق ہونے کے واسطے سے یعنی امر اخص. نمبر پانچ، جیسے حرکت ابیض کے لیے بواسطہ جسم کے یعنی امر اعم. نمبر چھ، جیسے حرارت پانی کے لیے بواسطہ امر مباین. لکھ لیا بھائی؟ چلیے بھائی، اب سمجھ لیں ان کو ذرا. تو آپ نے پڑھا کہ مناطقہ نے عارض اور معروض کے اعتبار سے جو ہے چھ قسمیں بنائی ہیں عارض کی. بھائی چھ قسمیں، تو کہ کبھی واسطہ ہوگا اور کبھی واسطہ نہیں ہوگا، اور اگر واسطہ ہوگا تو وہ پھر کس قسم کا ہوگا. اس اعتبار سے انہوں نے چھ قسمیں بنائی ہیں. تو پہلی صورت کیا کہ درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہو، دوسری صورت کیا کہ واسطہ ہو لیکن وہ جز ہو، معروض کا جز ہو. تیسری صورت یہ کہ وہ واسطہ کیا ہو، معروض کے مساوی ہو. چوتھی صورت یہ کہ وہ واسطہ کیا ہو، معروض سے زیادہ خاص ہو. اور پانچویں صورت یہ کہ وہ واسطہ معروض سے زیادہ عام ہو. اور چھٹی صورت یہ کہ وہ واسطہ کیا ہے، معروض کے مباین ہو. دیکھو مثالوں سے اور زیادہ وضاحت ہو جائے گی. بعض اوقات ایک صفت دوسری چیز کو لاحق ہوتی ہے، اس کی صفت بنتی ہے اور درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا. جیسے تعجب انسان کی صفت ہے، انسان متعجب ہے، تعجب کرنے والا، اور درمیان میں کوئی واسطہ نہیں. بھائی انسان کو یہ اللہ نے صفت دی ہے کہ وہ کیا ہے، وہ کوئی عجیب چیز دیکھتا ہے تو اس کو کیا لاحق ہوتا ہے، تعجب لاحق ہوتا ہے، اور درمیان میں کوئی واسطہ نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انسان کو اللہ نے کون سی صفت دی ہے، تعجب والی، اور حیوانات میں یہ صفت نہیں. تو انسان اور تعجب کے درمیان کوئی واسطہ نہیں، تو انسان کیا ہے، متعجب ہے. کیا ہے؟ متعجب ہے. تو دیکھو تعجب, جب آپ کوئی عجیب چیز دیکھتے ہیں تو آپ کو تعجب ہوتا ہے اور اس تعجب کے بعد آپ کو ہنسی آتی ہے. تو یہ جو تعجب آپ کی صفت بنی یہ بغیر واسطے کے ہے, درمیان میں کوئی واسطہ نہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ پہلے کی مثال ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کی صفت بن رہی ہے اور درمیان میں کوئی واسطہ نہیں. دوسری مثال, دوسری صورت کہ درمیان میں واسطہ آئے تو, اور پھر اس واسطے کے ہونے کی پانچ صورتیں تھیں. پہلی صورت کیا کہ واسطہ کیا ہو؟ موصوف کا جز ہو. موصوف کا جز ہو, جیسے حرکت بالارادہ انسان کے لیے. کس کے لیے؟
انسان کے لیے.
حرکت بالارادہ, انسان اپنے ارادے سے حرکت کرتا یا نہیں کرتا؟ تو حرکت بالارادہ انسان کی صفت ہے. اور کیوں صفت ہے؟ کیونکہ انسان حیوان ہے. توجہ ہے؟ انسان کیا ہے؟
حیوان
ہے. اور حیوان کی تعریف میں نے کیا لکھوائی تھی؟ جسم نام حساس متحرک بالارادہ. تو جو بھی حیوان ہوگا وہ کیا ہوگا؟ متحرک بل ارادہ. تو انسان بھی کیا ہے؟ حیوان ہے. تو یہ بھی کیا ہوا؟ متحرک بل ارادہ. تو حرکت بل ارادہ, اپنے ارادے سے حرکت, یہ کیا ہوئی؟ انسان کی صفت ہوئی. کس واسطے سے؟ حیوان ہونے کے واسطے سے. کس واسطے سے؟
حیوان ہونے کے واسطے.
اگر انسان حیوان نہ ہوتا تو حرکت بل ارادہ اس کی صفت بنتی
نہیں.
تو یہ صفت کیوں بن رہی ہے؟ واسطہ کون ہے؟
حیوان
ہے. اور یہ حیوان انسان کا جز ہے. انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق. توجہ ہے؟ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ تو انسان کے دو جز ہوئے, ایک حیوان ایک ناطق. یہ دو چیزیں ملیں گی تو کیا بن جائے گا؟ انسان. اس میں سے اگر ناطق کو نکال دے تو پھر انسان ہوگا
نہیں.
تو لہذا تو حیوان ہونا انسان کا کیا ہوا؟
جز
ہوا. اور تو انسان کو حرکت لاحق ہو رہی ہے. حرکت نہیں, حرکت بل ارادہ, ارادے کے ساتھ. حرکت تو پتھر کو بھی لاحق ہو جاتی ہے. آپ پتھر کو اپنی جگہ سے حرکت دیں, وہ حرکت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو پتھر کی بھی حرکت صفت بنتی ہے. میں حرکت کی بات نہیں کر رہا, میں حرکت بل ارادے کی بات کر رہا ہوں. اپنے ارادے سے کیا کرنا؟ حرکت. تو حرکت بل ارادہ کس کی صفت؟ انسان کی. کس کے واسطے سے؟
حیوان.
اور حیوان کیا ہے؟ انسان کا جز. تو دیکھا, یہ صفت حرکت بل ارادہ انسان کی صفت بن رہی ہے ایک ایسے واسطے کے لیے جو کہ اس کا جز ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تیسری صورت کہ وہ واسطہ امر مساوی ہو. کس کے؟ موصوف کے. جیسے انسان کو زہق لاحق ہوتا ہے, زہق ہنستا ہے انسان, تو ہنسی انسان کی صفت ہو گئی. لیکن درمیان میں واسطہ کیا آیا؟ تعجب آیا. انسان متعجب ہے. انسان کیا ہے؟ متعجب ہے. تو زہق انسان کی صفت ہوئی اور درمیان میں واسطہ کیا آیا؟ تعجب. متعجب ہونا اور متعجب ہونا یہ کسی اور حیوان میں ہوتا ہے؟
نہیں.
یہ صرف کس کی صفت؟
انسان
کی. گویا ہر انسان وہ متعجب ہے. کیا مانا؟ یعنی اس میں اللہ نے تعجب کی صلاحیت رکھی ہے. وہ جب بھی کسی عجیب چیز سامنے آئے گی اس کو ہمیشہ کیا لاحق ہوگا؟ تعجب. تو ہر انسان کیا ہے؟ متعجب. کیا انسان کے علاوہ کوئی اور متعجب ہے؟
نہیں.
تو جو بھی متعجب ہے وہ کون ہے؟
انسان.
اور جو بھی انسان ہے وہ کیا ہے؟
متعجب.
تو دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں یا نہیں؟ جتنے متعجب ہیں وہی سارے کیا ہیں؟
انسان.
اور جتنے انسان ہیں وہ سارے کیا ہیں؟ متعجب. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں, مساوی ہیں. کیا معنی مساوی؟ یعنی جس پہ متعجب بولو گے اس پہ انسان بھی بولو گے, اور جس پر تم آپ جس پر آپ انسان بولیں گے اس پر متعجب بھی بولیں گے کہ یہ کیا ہے؟
متعجب
ہے. تو انسان اور متعجب کیا ہوئے؟ ایک دوسرے کے برابر ہوئے. یعنی کیا مانا برابر؟ افراد برابر ہیں. یہ مانا نہیں, برابر ہونے کا مانا یہ ہے جس پر ایک لفظ بول سکتے ہو اس پر دوسرا بھی
بول.
جس پر آپ, جس کو آپ انسان کہہ سکتے ہو اس کو آپ متعجب بھی کہہ سکتے ہو. جیسے زید. زید کیا ہے؟ انسان. تو زید کو کیا کہہ سکتے ہو؟ متعجب بھی کہہ سکتے ہو. بکر کیا ہے؟ انسان. تو بکر کو متعجب بھی کہہ سکتے ہو. تو جہاں ایک لفظ صادق آئے گا ایک لفظ بولا جائے گا اس پر وہ دوسرا لفظ بھی بولا جائے گا تو یہ بالکل برابر ہیں. آپ انسان کہہ دیں یا آپ متعجب کہہ دیں ایک ہی بات ہے. تو دیکھا زہق انسان کی صفت ہوئی کس کے واسطے سے؟ تعجب کے واسطے سے. اور تعجب یعنی متعجب جو یہ کیا ہے انسان کا امر مساوی ہے بھائی امر مساوی. تو زہق انسان کی صفت ہوئی متعجب ہونے کے واسطے سے کیونکہ انسان کیا ہوا متعجب ہوا. تو زہق صفت ہوئی کس کی؟ انسان کی متعجب ہونے کے واسطے سے. اور متعجب ہونا انسان کے مساوی ہے بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اور کبھی کوئی چیز صفت بنتی ہے دوسرے کی اور واسطہ جو ہوتا ہے وہ اخص ہوتا ہے زیادہ خاص ہوتا ہے زیادہ خاص ہوتا ہے. جیسے نطق بولنا یہ صفت ہے کس کی؟ حیوان کی. ایک حیوان بولتا ہے اس کا کیا نام ہے؟ انسان. انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق. ابھی انسان کو ایک طرف رکھیں حیوان لے لو ساری دنیا کے حیوان ان میں سے کچھ حیوانات کی صفت نطق بنتی ہے کچھ حیوانات کی صفت نطق بنتی ہے تو کچھ حیوانات کی صفت نطق بنتی ہے ناطق ہونے کے واسطے سے کہ وہ حیوان کیا ہے؟ ناطق ہے. وہ حیوان کیا ہے؟ ناطق ہے. تو نطق کیا ہوئی اس کی؟ صفت. تو نطق صفت بن رہی ہے کس کی؟ حیوان کی. اور واسطہ کیا ہے؟ ناطق ہونا. واسطہ کیا ہے؟ وہ چونکہ حیوان ناطق ہے تو اس کو صفت کیا ہوئی؟ نطق ہوئی. اب ایک ہے حیوان ایک ہے ناطق عام کون؟
حیوان.
حیوان عام ہے گائے بیل بکری وغیرہ سب اس میں آ گئے اور ناطق خاص ہے. جب ناطق بولا تو صرف انسان رہ گیا اور باقی حیوانات کیا ہوئے؟ دیکھو حیوان کے اندر انسان بھی آیا گائے بیل بکری بہت سی چیزیں آ گئیں اور جب آپ کہیں ناطق تو ناطق میں صرف انسان رہ جاتا ہے اور باقی حیوانات کیا ہو جاتے ہیں؟ نکل باقی حیوانات نکل جاتے ہیں. تو کس کا دائرہ وسیع ہے؟ کس میں افراد زیادہ حیوان میں یا ناطق میں؟ حیوان میں. تو حیوان ہوا عام اور ناطق ہوا خاص. تو نطق صفت بنی حیوان کی کس کے واسطے سے؟ ناطق کے واسطے سے. نطق صفت بنی کس کی؟
حیوان.
بعض حیوانات میں نطق کی صفت آتی ہے یا نہیں؟ کس واسطے سے؟ کہ وہ کیا ہیں؟ ناطق ہونے کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ بھائی دیکھو نا گائے بیل بکری وہ نطق کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہاں ناطق والا واسطہ نہیں ہے وہ ناطق نہیں ہے. وہ ناطق ہوتے تو نطق کی صفت بھی آتی. تو ہر حیوان ناطق ہے نہیں. تو نطق حیوان کی صفت بنے گا کس کے واسطے سے؟ واسطہ کیا چاہیے بیچ میں؟ ناطق واسطہ ہوگا تو نطق صفت بنے گی. ناطق نہیں تو نطق بھی نہیں. تو ناطق ہونا براہ راست حیوان کی صفت ہے یا ناطق ہونے کا واسطہ چاہیے بیچ میں؟ ناطق ہونے کا واسطہ چاہیے. اور ناطق ہونے کا واسطہ ہر حیوان میں ہے یا کچھ تھوڑے سے حیوانات میں ہے؟ تھوڑے سے حیوانات جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انسان کہتے ہیں. تو نطق صفت بنتی ہے کس کی؟ حیوان کی. کس کے واسطے سے؟ ناطق کے واسطے سے. یہ دوسری مثال لے لو زہق. زہق صفت بنتی ہے حیوان کی. بعض حیوانات میں زہق ہے یا نہیں اور وہ کون ہے؟ انسان. تو زہق صفت ہوئی کس کی؟ حیوان کی. کس اعتبار سے؟ تعجب متعجب کہہ لیں یا ناطق کہہ لیں کیونکہ جو بھی ناطق ہے وہ کیا ہے؟ متعجب ہے. تو زہق صفت ہوئی حیوان کی کس اعتبار سے؟ متعجب کہہ لیں متعجب ہونے کے اعتبار سے. تو یوں کہو زہق صفت ہوئی کس کی؟ حیوان کی. کس کے واسطے سے؟ متعجب کے واسطے سے. کس کے واسطے سے؟ متعجب. اور متعجب اور حیوان متعجب میں صرف کون داخل؟
انسان.
اور حیوان میں انسان بھی ہے اور چیزیں بھی ہیں. تو عام کون ہوا؟ حیوان. اور متعجب کیا ہوا؟ خاص. تو دیکھا تو زحق صفت ہوئی حیوان کی, کس کے واسطے سے؟ ناطق. زحق صفت ہوئی حیوان کی, زحق صفت ہوئی حیوان کی کس کے واسطے سے؟ متعجب کے واسطے سے. اور متعجب کیا ہے؟ تعجب کیا ہے؟ امرے اخص ہے, امرے اخص ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کبھی واسطہ کیا ہوتا ہے؟ معروف سے زیادہ خاص ہوتا ہے, اور کبھی واسطہ امر عام ہوتا ہے, معروف سے عام ہوتا ہے. جیسے حرکت عارض ہو ابیض کو, کس کو؟ حرکت لاحق ہو, عارض ہو ابیض کو. ابیض کا کیا معنی؟ سفید. اب سفید پتھر بھی ہو سکتا ہے, سفید بطخ حیوان بھی ہو سکتا ہے. اچھا, اب ایک سفید چیز ہے اور اس کو حرکت لاحق ہوئی, یعنی وہ حرکت کر رہی ہے, ارادے کی بات نہیں کر رہا, بس مطلقاً حرکت, چاہے کس نے حرکت دی ہے یا جو بھی ہے, تو حرکت کیا ہوئی؟ ابیس کی صفت ہوئی. اور درمیان میں یاد رکھیے واسطہ جسم ہے. کیا ہے؟ جسم. جسم ہے, کیونکہ جو بھی سفید چیز ہوگی اس کا کوئی جسم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جسم تو ہوگا, جسم تو ہوگا. اور اگر حیوان ہے تو پھر جسم نامی ہوگا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اور اگر پتھر ہے تو نامی تو نہیں لیکن جسم تو ہے. اور جسم صرف پتھر کا ہوتا ہے یا اور چیزوں کا بھی ہوتا ہے؟ اور چیزوں کا بھی ہوتا ہے. تو جسم عام ہوا, جسم کیا ہوا؟ عام ہوا. اور ابیض سفید ہونا خاص ہوا. ہر جسم سفید ہے؟ نہیں. کچھ سفید ہے, کچھ سفید نہیں. تو جسم کیا ہوا؟ عام. جسم کالا بھی ہو سکتا ہے, سفید بھی ہو سکتا ہے, سبز بھی ہو سکتا ہے, نیلا بھی, جو بھی رنگ ہوا. تو جسم ہونا, تو جسم عام اور سفید خاص. تو اب دیکھو حرکت صفت بنی ابیض کی, کوئی سفید چیز حرکت کر رہی ہے, حرکت صفت بنی کس کی؟ ابیض کی. کس کے واسطے سے؟ جسم. بھائی اس لیے کیونکہ جو بھی جسم ہے نا وہ قابل حرکت ہے, جو بھی جسم ہے اس وہ حرکت کرنے کے قابل ہے, اس کو حرکت دی جا سکتی ہے. جو بھی جسم کیا ہے؟ وہ قابل حرکت ہے. ہر جسم کیا ہے؟ قابل حرکت ہے. ابیض بھی کیا ہے؟ ایک جسم ہے, تو وہ بھی کیا ہوا؟ قابل حرکت ہوا. تو حرکت صفت بنی کس کی؟ ابیض کی, یعنی سفید چیز کی. حرکت صفت بنی کس کی؟ سفید چیز کی. اور واسطہ بیچ میں کیا ہے؟ جسم ہے, کیونکہ وہ سفید چیز بھی کیا ہے؟ جسم. اور ہر جسم میں کیا پیدا ہو سکتی ہے؟ حرکت پیدا ہو سکتی ہے, اس کو حرکت دی جا سکتی ہے. تو حرکت صفت ہوئی کسی سفید چیز, کوئی سفید کوئی بھی چیز لے لو, یا جیسے حرکت ہوئی پتھر کی, اور پتھر بھی کیا ہے؟ جسم. تو حرکت صفت ہوئی پتھر کی کس کے واسطے سے؟ جسم کے واسطے سے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ اگر جسم نہ ہوتا پھر تو حرکت کیسے آپ دیتے؟ تو حرکت اس کی صفت بنی کس کے واسطے سے؟ جسم کے واسطے سے. جیسے حرکت بالارادہ یہ انسان کی صفت تھی, کس کے واسطے سے؟ حیوان کے واسطے سے. اگر انسان حیوان نہ ہوتا تو حرکت بالارادہ ہوتی
نہیں.
تو حرکت بالارادہ یہ کس کی صفت ہوئی؟ انسان کی. اور کس کے واسطے سے؟
حیوان.
اور حیوان کیا ہے؟ انسان کا جز ہے, تو جز کے واسطے سے ہوئی. اسی طرح یہاں پر حرکت بل ارادہ نہیں, صرف حرکت, حرکت صفت ہوئی کسی سفید چیز کی یا کسی کالی چیز کی, اور واسطہ کیا ہے؟
جسم.
اور جسم کیا ہے؟ عام ہے. وہ صرف سفید ہوتا ہے یا ہر رنگ کا ہو سکتا ہے؟ ہر رنگ. تو واسطہ کیا ہوا؟ امرے عام ہوا. بات سمجھ میں آ گئی کہ حرکت لاحق ہو ابیض کو کس کے واسطے سے؟ جسم کے واسطے سے. حرکت لاحق ہو کس کو؟ ابیض کو, یعنی کسی سفید چیز کو, کس کے واسطے سے؟ جسم کے واسطے سے. جسم کے واسطے سے. تو یہ کون سی کس کی مثال ہوئی؟ امر عام کی، کہ واسطہ کیا ہے؟ امر عام. یاد رکھو ابیض کا کیا معنی؟ سفید چیز. اور یہ جو بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ان سب کا جسم ہے، جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں سب کا کیا ہے؟
جسم ہے.
اب ظاہر سی بات ہے جس چیز کا بھی رنگ ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی جسم ہوگا، رنگ ہوگا تو جسم ہوگا، جبھی تو آپ کو نظر آ رہا ہے. اگر جسم نہ ہوتا تو آپ کو نظر آتا نہیں، نظر نہ آتا بھائی. تو جسم ہے تو اس لیے وہ دکھائی بھی دے رہا ہے اور اس کے مختلف رنگ بھی ہیں. اور چیزیں صرف سفید ہیں یا ہر قسم کی ہیں؟ ہر قسم کے رنگ ہیں چیزوں کے. کوئی کس رنگ کی؟ کوئی سفید ہے، کوئی کالی ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی پیلے رنگ کی ہے، کوئی نیلے رنگ کی ہے، مختلف چیزیں ہیں. درخت ہیں جیسے، ان کا بھی جسم ہے یا نہیں؟ آپ کو دکھائی دیتے ہیں یا نہیں دکھائی دیتے؟ ان کا بھی جسم. پہاڑ بھی، ان کا بھی جسم بھائی. یہ درختوں کے پتے جو ہیں سبز، یہ بھی کیا ہیں؟ جسم. تو جسم وہ چیز جس کا کوئی رنگ وغیرہ ہو اور ہمیں دکھائی دے اس کا کیا ہوتا ہے؟ جسم ہوتا ہے. اور جسم صرف سفید ہے یا مختلف رنگوں کے ہیں؟ مختلف رنگوں کے ہیں. اب ایک سفید چیز حرکت کر رہی ہے تو یہ حرکت اس سفید چیز کی صفت بنی. کس کے واسطے سے؟ جسم کے واسطے سے. کیونکہ ہر جسم قابل حرکت ہے، جو بھی جسم ہے اس میں حرکت کی صلاحیت ہے. یعنی کوئی حرکت دے تو وہ کیا کرے گا؟ حرکت کرے گا. جو بھی جسم ہے وہ کیا ہے؟ حرکت کے قابل ہے. حرکت کی اس میں یعنی خود نہیں، مطلب کوئی بھی اس کو حرکت دے گا تو وہ کیا کرے گا؟ حرکت کرے گا. تو ہر جسم کیا ہے؟ قابل حرکت ہے. اور جسم صرف سفید ہے یا مختلف رنگوں کے ہیں؟ تو ایک چیز ہے سفید اور واسطہ کیا بنا؟ جسم. تو جسم وہ تو اور رنگوں میں بھی ہے تو وہ عام ہوا، اور یہ سفید چیز کیا ہوئی؟ خاص. اس کا بھی جسم ہے اور چیزوں کا بھی ہے، لیکن جسم صرف سفید چیزوں کا تو نہیں ہوتا، اور چیزوں کا بھی ہوتا ہے. تو وہ واسطہ کیا ہوا؟ عام ہوا. یہ سفید، ایک سفید چیز ہے، وہ کیا کر رہی ہے؟ حرکت کر رہی ہے. مثلا کسی نے اس کو حرکت دے دی، کوئی سفید پتھر ہے، کسی نے حرکت دی اس کو. اب یہ سفید چیز کو حرکت لاحق ہوئی. کس واسطے سے؟ جسم کے واسطے سے. کیونکہ جسم کیا ہوتا ہے؟ قابل حرکت. اور یہ بھی کیا ہے؟ جسم. اور وہ جسم اس سے خاص ہے کہ عام ہے؟ عام ہے. کیونکہ جسم اس کا بھی ہے اور کالی چیزوں کا بھی ہے، سرخ چیزوں کا بھی ہے، ہر چیز کا جسم ہے. تو جسم کیا ہوا؟ عام. اور سفید ہونا کیا ہوا؟ خاص. تو دیکھا، حرکت صفت ہوئی سفید چیز کی. کس کے واسطے سے؟ جسم کے واسطے سے. اور جسم کیا ہے؟ امر عام ہے. صرف سفید چیز نہیں، آپ کوئی بھی رنگ ذکر کر دیں، حرکت صفت ہے. کس کی؟ کالی چیز کی. حرکت صفت ہے کس کی؟ سرخ چیز کی. جو بھی آپ ذکر کر دیں تو اس کا جسم ہوگا، جب ہی وہ حرکت کرے گی. جسم نہیں تو حرکت کیسے بھائی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب صورت سمجھ میں آ گئی کہ سفید ہونا اور جسم، سفید ہونے کو حرکت لاحق ہوئی اور واسطہ کیا بنا؟ جسم. کیونکہ جسم قابل حرکت ہوتا ہے، سفید چیز کوئی بھی ہو سکتی ہے بھائی. اور کبھی واسطہ جو ہے وہ امر مبائن ہوگا. کیا ہوگا؟ امر مبائن. مبائن کا یہ معنی ہے کہ وہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. جیسے آگ اور پانی، آگ اور پانی ایک دوسرے کے مبائن ہے. جو پانی ہے اس کو آگ کہہ سکتے ہو؟ نہیں. اور جو آگ ہے اس کو پانی کہہ سکتے ہو؟ نہیں. یہ دونوں کبھی اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے. جو آگ ہے وہ پانی نہیں، جو پانی ہے وہ آگ نہیں. یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ایک دوسرے کے ضد ہیں، اکٹھے نہیں ہو سکتے. جیسے انسان اور پتھر، کسی انسان کو پتھر کہہ سکتے ہو؟ کسی پتھر کو انسان کہہ سکتے ہو؟ نہیں. جو انسان ہے وہ پتھر نہیں، جو پتھر ہے وہ انسان نہیں. اسی طرح آگ اور پانی ایک دوسرے کے مبائن ہے، یعنی دونوں کبھی بھی جمع نہیں ہوتے. اب دیکھو، جیسے حرارت صفت بنتی ہے کس کی؟ پانی کی. اور درمیان میں واسطہ کیا آیا؟ آگ. اور آگ کیا ہے؟ پانی کے مبائن ہے. آگ پر پانی رکھو گے تو گرم ہوگا یا نہیں؟ تو حرارت صفت ہوئی کس کی؟ پانی کی. کس کے واسطے سے؟ آگ. تو یہ آگ واسطہ ہوا, اور یہ واسطہ معروض کے سے کیا ہے؟ مبائن ہے. دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے, یعنی ایک ہی چیز پر نہیں بولے جا سکتے. بھائی تو اب پھر حاصل کلام سن لو کہ جو صفت ہوتی ہے یہ اس میں کبھی واسطہ ہوگا اور کبھی واسطہ نہیں ہوگا. تو اس اعتبار سے اس کی 6 قسمیں ہیں. اگر واسطہ نہ ہو کس میں؟ عارض اور معروض میں, تو یہ پہلی قسم. اور اس کی کیا مثال ہے؟ جیسے تعجب لاحق ہوتا ہے انسان کو, انسان متعجب ہے اور درمیان میں کوئی واسطہ نہیں, اور کبھی واسطہ ہوگا, پھر کبھی وہ واسطہ کیا ہوگا؟ جز ہوگا, معروض کا جز. جیسے حرکت بالارادہ کس کی صفت بنتی ہے؟ انسان کی. اور واسطہ کیا ہے؟ حیوان. اور وہ حیوان انسان کا جز ہے. اور کبھی وہ واسطہ امر مساوی ہوگا, جیسے زحک صفت بنتی ہے کس کی؟ انسان کی. اور واسطہ کیا ہے؟ متعجب ہے, کیونکہ انسان کیا ہے؟ متعجب. اور متعجب اور انسان کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے کے مساوی ہیں, برابر ہیں. اور پھر کبھی صفت بنتی ہے اور واسطہ اور معروض جو ہیں, تو واسطہ امر اخص ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ امر اخص. جیسے نطق لاحق ہوتا ہے کس کو؟ حیوان کو. اور واسطہ درمیان میں کیا ہے؟ ناطق کا. اور ناطق کیا ہے؟ حیوان سے اخص ہے. اور یہ دوسری مثال لے لو, جیسے زحق لاحق ہوتا ہے کس کو؟
انسان.
ہاں ہاں, انسان کو نہیں, حیوان کو. زحق لاحق ہو کس کو؟
حیوان.
انسان کو اگر لے آؤ گے, نطق لاحق ہے کس کو؟ انسان کو. تو پھر واسطہ امر مساوی متعجب ہوا. اور نطق لاحق ہو کس کو؟ حیوان کو. اور درمیان میں واسطہ کیا؟ متعجب. اور متعجب کیا ہے؟ یہ حیوان کے مقابلے میں اخص ہے. اور کبھی واسطہ کیا ہوگا؟ عام ہوگا. جیسے حرکت لاحق ہو کسی سفید چیز کو, یا کالی چیز کو, یا نیلی چیز کو, یا کسی بھی قسم کی چیز ذکر کر دیں, تو اس کو جیسے حرکت لاحق ہوئی, اور کس کے واسطے سے؟ جسم ہونے کے واسطے سے, کیونکہ وہ جسم ہے. اور جسم کیا ہے؟ اس چیز سے عام ہے. تو واسطہ کیا ہوا؟ معروض سے عام. اور کبھی وہ واسطہ کیا ہوگا؟ معروض کے مباین ہوگا, یعنی جمع نہیں ہو سکتے. جیسے حرارت صفت بنتی ہے پانی کی, اور درمیان میں واسطہ کیا؟ آگ. اور آگ اور پانی کیا ہے؟ ایک دوسرے کے مباین ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ بات یہ شروع ہوئی تھی کہ مصنف نے ذکر کیا تھا کہ کسی علم کا موضوع وہ چیز ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے. کیا کی جائے؟ عوارض ذاتیہ. تو یہ عارض کی جمع ہے عوارض. یہ جو عارض معروض, یہ جو عارض کیا تھی؟ صفات آئی ہیں نہیں, تو یہ عارض کی جمع کیا؟ عوارض. تو یہ جو عوارض ذاتیہ ہیں وہ کن کو کہتے ہیں؟ میں یہ بتانا چاہتا تھا آپ کو. تو آپ نے 6 قسمیں پڑھ لی عارض کی. کتنی قسمیں؟ 6 قسمیں. کبھی واسطہ نہیں ہوگا عارض اور معروض میں, اور کبھی واسطہ ہوگا تو پھر وہ واسطہ کبھی جز ہوگا, کبھی امر مساوی ہوگا, کبھی اخص ہوگا, کبھی عام ہوگا, اور کبھی مباین. تو یہ 6 قسمیں ہوئی عارض کی. ان میں سے کن کو عوارض ذاتیہ کہتے ہیں؟ یاد رکھو, وہ عوارض جو بغیر واسطے کے ہوں, توجہ ہے, وہ عوارض جو بغیر واسطے کے ہوں یا امر مساوی کے واسطے سے ہوں صفت بنے, وہ ہے عوارض ذاتیہ. ان 6 میں سے 2 کون کون سے؟
جو
بغیر واسطے کے ہوں یا امر مساوی کے واسطے سے ہوں, وہ کیا ہے؟ عوارض ذاتیہ. اور وہ عوارض جو جز کے واسطے سے صفت بنے, جز کے واسطے سے لاحق ہوں, ان میں علماء کا اختلاف. بعض ان کو عوارض ذاتیہ میں داخل کرتے ہیں, بعض عوارض ذاتیہ میں داخل نہیں کرتے, اور باقی عوارض غریبہ کہلاتے ہیں. عوارض دو قسم کے، عوارض ذاتیہ اور دوسرے ہیں عوارض غریبہ. توجہ ہے کیا؟ عوارض کتنی قسم کے؟ یعنی یوں کہ صفات دو قسم کی، یا تو عوارض ذاتیہ یا عوارض غریبہ. عوارض ذاتیہ میں کون سے داخل؟
جو بغیر واسطے
کے ہوں، یا امر مساوی کے واسطے سے جو عارض ہوں وہ کیا ہے؟ عوارض ذاتیہ. اور جو جز کے واسطے سے ہوں اس میں کیا ہے؟ اختلاف. بعض اس کو عوارض ذاتیہ میں داخل کرتے ہیں، بعض اس کو عوارض غریبہ میں، اور باقی سارے قسمیں داخل ہیں عوارض غریبہ میں. تو یہ ہوتے ہیں عوارض ذاتیہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آئیے دیکھیے کتاب پر. کہتے ہیں موضوع العلم ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ. کسی علم کا موضوع وہ چیز ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی جائے. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ موضوع العلم، کسی علم کا موضوع جو ہے، ما وہ چیز ہے، یبحث فیہ کہ بحث کی جائے اس علم کے اندر، عن عوارض ذاتیہ اس چیز کے عوارض ذاتیہ سے، جس کسی علم میں جس چیز کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے وہ اس علم کا موضوع ہے. اب عرض ذاتی کسے کہتے ہیں؟ میں نے کیا بتایا؟ عرض ذاتی کسے کہتے ہیں؟ عوارض ذاتیہ کسے کہتے ہیں؟ جو بغیر واسطے کے ہو یا امر مساوی، یہی بیان کرنے لگے. والعرض الذاتی، اور عرض ذاتی جو ہے، ما یعرض للشیء، وہ چیز جو وہ جو عارض ہو کسی چیز کو، اما اولن و بالذات، اولن اور بالذات، یا تو اولن اور بالذات عارض ہو. آگے آ رہا ہے و اما بواسطتی امر مساوین، یا کس کے واسطے سے؟ مل گئی بھائی عبارت؟ ہاں تو یہ دو ہیں. تو وہ تو عرض کہتے ہیں والعرض الذاتی ما یعرض للشیء، کہ عرض ذاتی وہ ہے کہ جو عارض ہو کسی چیز کو، اما اولن و بالذات، یا تو اولن اور بالذات عارض ہو. اولن اور بالذات کا ایک معنی، اولن اور بالذات کا یعنی درمیان میں کوئی واسطہ نہ آئے، اولن اس کو عارض ہو. ادھر دیکھو، ایک ہے موصوف، ایک ہے صفت. درمیان میں اگر درمیان میں واسطہ آ گیا تو یہ صفت موصوف کے ساتھ اولن تو نہ جڑی نا. درمیان میں کیا آ گیا ہے؟ واسطہ. اگر واسطہ نہیں ہے تو صفت کس سے جڑ رہی ہے؟ براہ راست موصوف سے. یہ ہے اولن. کیا ہے؟ اولن، یعنی بالذات، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں. تو کہتے ہیں وہ عرض ذاتی وہ چیز ہے جو کسی شے کو عارض ہو، اما اولن، یا تو اولن اور بالذات، یعنی اس کی ذات کو ہو لاحق ہو، درمیان میں کوئی واسطہ نہ آئے. تو اولن اور بالذات کا ایک ہی معنی ہے. تعجب لاحق للانسانی، جیسے کہ وہ تعجب جو لاحق ہوتا ہے انسان کو، من حیث انہ انسان، اس حیثیت سے کہ وہ کیا ہے؟ انسان. تو انسان کو تعجب لاحق ہوا اور درمیان میں کوئی واسطہ نہیں، کیونکہ انسان خود متعجب ہے بھائی. اللہ نے اس میں کون سی صفت رکھی ہے؟ تعجب کی. تو انسان کیا ہے؟ متعجب ہے اور درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے. وَإِمَّا بِوَاسِطَتِ أَمْرٍ مُسَاوٍ لِذَلِكَ الشَّيْءِ، ذَلِكَ الشَّيْءِ سے وہ موصوف مراد ہے. ذَلِكَ الشَّيْءِ سے کیا مراد ہے؟ اب دیکھو عبارت، اور یا تو وہ عارض ذاتی وہ ہے جو کسی شے کو عارض ہو، اما بواسطتی امر مساوین، ایک ایسے امر کے واسطے سے، مساوین لذالک الشیء، جو اس شے کے، جو اس موصوف کے مساوی ہو. نہیں سمجھ میں آیا؟ ترجمہ نہیں سمجھ میں آیا. وہ اما بواسطتی امر، یا کس کے واسطے سے؟ ایک ایسے امر کے واسطے سے، مساوین لذالک الشیء، جو اس شے یعنی موصوف کے مساوی ہو. ذہک لاحق ہوا کس کو؟ انسان کو. کس کے واسطے سے؟ متعجب کے واسطے سے. اور متعجب انسان کے لیے امر مساوی ہے، یعنی یہ موصوف. ذالک الشیء سے کیا مراد لو؟ موصوف. اور امر مساوی سے کون مراد ہے؟ جیسے متعجب، تو متعجب کیا ہے؟ مساوی ہے. کس کے؟ لذالک شے، یعنی انسان کے، صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہتے ہیں وہ اما بواسطتی امر مساو لذالک شے، یا عارض ذاتی وہ ہے جو کسی شے کو عارض ہو ایسے ایک ایسے امر کے واسطے سے، مساو لذالک شے جو اس شے یعنی اس موصوف کے مساوی ہو، کزحق الذی یعارض حقیقتا جیسے کہ زحق جو کہ عارض ہوتا ہے حقیقت کے اندر، للمتعجبی کس کو؟ متعجب کو لاحق ہوتا ہے، ثم ينسب عروضه الى الانسان پھر نسبت کی جاتی ہے اس کے عارض ہونے کی، الى الانسان کس کی طرف؟ انسان کی طرف، بالعرضی اس صفت کے واسطے سے، اس تعجب کے واسطے سے، والمجازی اور مجاز کے طریقے پر، کس طریقے پر؟ بھائی دیکھو زحق انسان کی صفت بنتی ہے، تو جیسے زحق صفت بنتی ہے کس کی؟ انسان کی، کس واسطہ درمیان میں کیا آیا؟ تعجب، تو یہ زحق انسان کی صفت بنی تعجب کے واسطے سے، تو یہ زحق پھر انسان کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ زاحق، اصل میں تو انسان نہیں زاحق، اصل میں تو متعجب زاحق ہے، کون ہے؟ متعجب، لیکن متعجب چونکہ انسان کے مساوی ہے تو انسان ہی کو کیا کہہ دیا جاتا ہے کہ انسان کیا ہے؟ زاحق ہے، تو زحق صفت ہوئی انسان کی براہ راست یا تعجب کے واسطے سے؟ تعجب کے واسطے، اس صفت کے واسطے سے، اور انسان حقیقتاً زاحق ہے یا مجازن؟ مجازن، انسان کیا ہے؟ مجازن زاحق، انسان کو ہم کہتے ہیں انسان زاحق ہے، حقیقتاً نہیں، حقیقت میں تو متعجب زاحق ہے، کون زاحق ہے؟ متعجب زاحق ہے، انسان کو بھی زاحق کہہ دیتے ہیں لیکن یہ حقیقتاً نہیں ہے بلکہ مجازن ہے، بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے، کہتے ہیں کزحق الذی یعارض حقیقتاً للمتعجبی، جیسے کہ وہ زحق جو عارض ہوتا ہے حقیقت کے اندر متعجب کو، ثم ینسب عروضه الی الانسان پھر اس کے عارض ہونے کی نسبت کی جاتی ہے انسان کی طرف، بالعرضی اس صفت یعنی تعجب کے ذریعے سے، والمجازی اور کس طریقے پر؟ مجاز کے طریقے پر، ففہم اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے، چلیے بس بھائی، هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام.